السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، تحقیق کے اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں سچا کر دکھایا، ٹھیک ٹھیک. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ، تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے ان شاء اللہ. آمینین، امن کی حالت میں. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے اور قصر کراتے ہوئے. لا تخافون، بغیر خوف کے. فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ کو معلوم ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اس نے اس سے پہلے قریبی فتح کر دی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کو لے کر. ليظهره على الدين كله، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر. وكفى بالله شهيدا، اور اللہ کافی ہے گواہ. یہ سورة الفتح کے آخری رکوع کا ابتدائی حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سن 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرمایا. اس خواب کا اس رکوع میں حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا ہے. قصہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک بھاری نفری کے ساتھ 1400 کی تعداد تھی تقریباً مدینہ منورہ سے عمرے کی غرض سے ایک خواب کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خیال تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی یہی خیال تھا کہ پرانے دستور کے مطابق کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی, ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے, عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن چونکہ ایک ہلکا سا خطرہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے بہت دور اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں, لہذا ہتھیاروں کے بغیر جا رہے ہیں, کسی نے زرہ نہیں پہنی تھی اور سوائے تلوار کے اور دوسرا کوئی جنگی سامان نہیں تھا, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگ کی شکل پیدا ہو جائے, اس لیے احتیاطاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے مضافات میں بھی اعلان کروایا کہ سب ہی چلو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمعِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور پوری جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طواف کیا. طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کی اور صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر کچھ حضرات نے سر کے بالوں کو منڈوایا, کچھ حضرات نے سر کے بالوں کا حلق کرایا, اور احرام جو ہے وہ یا تو عمرہ کا ہوتا ہے یا حج کا ہوتا ہے, اور حج یا عمرہ دونوں احراموں میں سے نکلنے کے لیے عورتوں کو قصر کرانا پڑتا ہے, اپنی چوٹی کے اخیر سے تقریباً 1 انچ بالوں کو کاٹنا پڑتا ہے, اور مرد حضرات سر کے بالوں کو منڈوا بھی سکتے ہیں احرام سے نکلنے کے لیے, اور سر کے بال اگر لمبے ہوں کہ تقریباً 1-1 انچ ان بالوں میں سے کاٹا جا سکے, کم سے کم چوتھائی سر کے بالوں کو 1-1 انچ کاٹا جا سکے, تو وہ بھی قصر کرا سکتے ہیں, ٹرم کرا سکتے ہیں. اور حلق اور قصر میں سے چونکہ مردوں کو 2 چوائس ہے, اس لیے مردوں کے لیے حلق کرانا افضل ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا فرمائی کہ رحم اللہ المحلقین, اللہ تعالی شانہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ والمقصرین, کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے سر کے بالوں کو منڈوایا نہیں ہے, شیو نہیں کروایا ہے, بلکہ انہوں نے صرف تراشا ہے, ٹرم کرایا ہے, انہوں نے صرف قصر کرایا ہے, تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے کہ اللہ ان پر بھی رحم فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین, اللہ تعالی شانہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی بہت ہوتی تھی. تو پھر عرض کیا, حلق کرانے والوں نے بھی اور جو قصر کرا رہے تھے انہوں نے تو بطریق اولا کہا کہ والمقصرین, قصر کرانے والوں کو بھی دعا مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ المحلقین, اللہ تعالی شانہ حلق کرانے والوں پر رحم فرمائے. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور قصر کرانے والوں پر بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ یہ فرمایا کہ والمقصرین, جی ہاں اللہ تعالی شانہ جو قصر کرانے والے ہیں ان پر بھی رحم فرمائیں. اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاہے مرد جو ہے عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے, اس کے لیے حلق کرانا افضل ہے اور قصر جو ہے ٹرم کرانا اس کی اجازت ہے. مگر ٹرم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تقریباً ایک انچ بالوں کو سر کے بالوں میں سے چوتھائی 25% بالوں میں سے ایک انچ جب تک نہیں کاٹے گا اس وقت تک وہ احرام سے نہیں نکلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن کی حالت میں, اور امن کی حالت میں طواف کیا, امن کی حالت میں سعی کی, امن کی حالت میں حلق بھی کرایا قصر بھی کرایا اور امن کی حالت میں واپس آ گئے. اور ایک اصول ہے حدیث شریف میں ہے کہ رؤیا الانبیاء وحیون, غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے. لیکن اس خواب کے اندر سال کی تعین نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ ان قریب ایسا ہونے والا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے سامنے بیان کیا, جس کا حصہ یہ بھی تھا کہ میں نے تم کو حلق کراتے ہوئے اور قصر کراتے ہوئے دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ تکمیل کو پہنچے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دلوں میں شوق پیدا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا, اور بس اچانک تیاری شروع ہو گئی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہوئے اور بہت بڑی قربانی کر کے گئے. اس لیے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد مسلمانوں کے دشمن رہتے تھے, ان کا کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا. اس لیے بہت ہی بڑی قربانی دے کر کے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر. منافقین میں سے کوئی نہیں نکلا, صرف ایک منافق گیا, اس کے علاوہ اور کوئی منافق نہیں گئے. باقی 1400 جان اثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکل پڑے, وہاں پہنچے اور حدیبیہ کے میدان میں انہیں روک دیا گیا. اور پھر جو ہے مصالحت عمل میں آئی, اور اس مصالحت میں بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی سبکی ہوئی ہے. اس لیے کہ بہت ہی کمزور شرطوں پر صلح ہوئی تھی, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے. حالانکہ صلح کا یہ حصہ بھی بن یہ شرط بھی صلح کا حصہ بن سکتی تھی کہ بہت اچھی بات ہے 24 گھنٹے ہم تمہیں دیتے ہیں, عمرہ کر ڈور نکل جاؤ. لیکن نہیں, اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, واپس لوٹیے, آئندہ سال عمرے کے لیے مستقل سفر کر کے آئیں گے. اور اس وقت بھی صرف 3 دن کا قیام ہوگا, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کڑی شرطیں لگائی گئیں جن کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کی ہر شرط مانتے گئے, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی اشارہ ملا تھا. اور صلح حدیبیہ مکمل ہوئی, 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی, اور مکہ مکرمہ والے مدینہ منورہ والوں سے آ کر مل سکتے ہیں, مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ والوں سے آ کر مل سکتے ہیں. وہ جو ایک خلیج تھی, وہ جو ایک دیوار تھی, ایک آبسٹیکل تھا, ایک ہرڈل تھا, وہ ختم ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹے, محصر ہونے کی وجہ سے, مجبور ہونے کی وجہ سے احرام سے نکل کر قربانیوں کو ذبح کر کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمیت واپس لوٹ رہے تھے, اور 25 سے 30 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر پہنچے ہوئے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی سورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا. تو مکہ مکرمہ بھی فتح مبین ہے اور صلح حدیبیہ بھی فتح مبین ہے. مکہ مکرمہ تو فتح مبین ہے ہی, فتح مکہ تو فتح مبین ہے ہی, جو سن 8 ہجری میں واقع ہوئی. لیکن یہ چونکہ اس کے لیے بنیاد بنی, اور بنیاد اس طرح بنی کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کر لی. مصالحت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, اور چند ہی مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کر دی, خیبر کو فتح کر لیا, وادی القرا جو ہے اسے بھی فتح کر لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت اچھی مالی پوزیشن عطا فرما دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے, خیبر کی فتح اور وادی القرا کی فتح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک قوت ملی, اور بہت ہی فارغ البالی کے ساتھ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے. اور یہ ایک سال, اور اس کے بعد ایک اور سال, 2 سال مسلمانوں کو ملے جن میں آمد و رفت رہی, مکہ مکرمہ والوں کی مدینہ منورہ, مدینہ منورہ والوں کی مکہ مکرمہ, اور جگہوں پر بھی ملاقاتیں ہوئی, جن کے نتیجے میں ان کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اور مسلمانوں کے اخلاق کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, جس کے نتیجے میں وہ لوگ جن کی طبیعتوں میں سلامتی تھی اور جن کی عقل جو ہے وہ صحیح کام کر رہی تھی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ تقریباً 1400 آدمی تھے, اور جب 2 سال کے بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے صلح کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بإذن خداوندی مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور چڑھائی کی, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے. یعنی پورے 19 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سال میں ہوئے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو ان ساری مصلحتوں کو جانتے تھے, اسی وجہ سے صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈالا. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے تو وعدہ تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو تم جیتتے, لیکن مسلمان جو ہے وہ زخمی ہوتے, کچھ لوگ شہید ہوتے. وہ جو جماعت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, وہ شہید ہو جاتی, اور دوسرے مسلمان جو خفیہ طور پر مکہ مکرمہ میں مستضعفین ہونے کی وجہ سے رہ رہے تھے, جن کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا, اگر وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صفوں میں آ جاتے تو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتے, اور اگر وہ پسو پیش کرتے اور جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے شکار ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگ زخمی ہوتے, کچھ لوگ شہید ہوتے, اور پھر واپسی پر خیبر فتح نہ ہوتا. اور اگر صلح کے بغیر یوں ہی آ جاتے اور صلح نہ ہوتی تو خیبر پر چڑھائی کے وقت ہر وقت یہ خوف رہتا کہ مکہ مکرمہ والوں کا مدینہ منورہ پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے صلح ہوئی جس میں ایک ایک فرد کو بچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے آئے. مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے وہ بھی محفوظ رہے, وہ ایک ایک کر کے ان 2 سالوں میں مدینہ منورہ آ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چڑھائی کی بے فکر ہو کر خیبر پر, پھر وادی القرا پر, اور آئندہ سال سن 7 ہجری میں شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور عمرہ کیا. بہرحال یہ جو فتح مبین ہے, یہ فتح مبین ہے, یہ فتح مکہ بھی فتح مبین ہے, لیکن فتح مکہ جو ہے وہ آخری نتیجہ ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ صلح حدیبیہ ہے. اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو اسباب کے اعتبار سے فتح مکہ کا وجود نہ ہوتا, اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل نہ ہوتے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ سے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے خلجان رہی, خلجان رہا, اور ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب تو وحی ہوتا ہے اور وحی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ امن کی حالت میں مسجد حرام میں تم داخل ہوں گے, طواف کرو گے, سعی کرو گے, حلق کراؤ گے, قصر کراؤ گے, اور امن کی حالت میں بغیر کسی خوف کے تم واپس آ جاؤ گے. ایسا تو کچھ ہوا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عقلی ایمان تو مکمل تھا, اس میں تو کسی کو شبہ نہیں تھا, لیکن دل میں ایک قسم کی خلش رہتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال تم یہ سب کچھ کرو گے؟ کہا کہ نا, تو کہ پھر تم کرو گے, اللہ کا وعدہ ہے تم کرو گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کرو گے, اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی مکمل تسلی اور تشفی کے لیے اور منافقین کی طرف سے جب تانا زنی شروع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے تھے کہ امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کریں گے, صحیح کریں گے, حلق کروائیں گے, قصر کروائیں گے, یوں ہی واپس لوٹنا پڑا, عجیب بات ہے یہ. یہ جو تشکیق کا کام انہوں نے شروع کیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الى اخر السوره. اب اس میں لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق, یہ جو آیتیں اتری ہیں یہ عمرہ کرنے سے پہلے اتری ہیں, یہ صلح حدیبیہ سے واپس ہونے پر اتری ہے, خیبر کی فتح سے پہلے. تو ابھی تک جو ہے وہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے خواب کو سچا نہیں کر دکھایا تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ یہی ارشاد فرماتے کہ تحقیق کے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے رسول کو خواب میں سچا کر دکھائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے رسول کو خواب میں سچا کر دکھا چکا ہے, اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے رسول کو خواب میں, حالانکہ ابھی تو وہ ہوا نہیں تھا. تو یہ صدقہ جو ہے, صدقہ یہ پاسٹ ٹینس ہے, اور عربی زبان میں کسی بات کو یقینی بتلانا ہو تو اس وقت جو ہے وہ پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں مستقبل کی بات پر بھی. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ پاسٹ ٹینس لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مستقبل میں ہونے والی چیز ہے وہ اتنی ہی یقینی ہے جتنی کہ پاسٹ میں ہو جانے والی چیز یقینی ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, اللہ کا حکم آ گیا ہے تم جلدی مت کرو اس کے لیے, اللہ کا عذاب کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, بار بار پوچھتے رہتے کہ آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یقیناً آنے والا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کسی کے پاس کسی کام کو لے کر جائیں اور بہت فکر مند ہونے کی حالت میں اس کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرے کہ میں بہت پریشان ہوں, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, تو ابھی تو کام ہونے والا ہے مگر وہ کہتے کہ بس تمہارا کام ہو گیا, تمہارا کام ہو گیا. بھئی ابھی تو آپ نے کام کیا نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کام ہو گیا, اور سننے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یقیناً یہ میرا کام کر دے گا. تو اسی طرح یہاں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے رسول کو خواب سچا کر کے دکھایا ٹھیک ٹھیک, کہ ٹھیک ٹھیک کا مطلب ہے کہ واقعے کے مطابق جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے جتنی تفسیرات دیکھی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو کر رہے گی. اور خواب کو سچ کر کے دکھایا اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنا یقینی ہے مستقبل میں کہ یہ ہو کر رہے گا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پاس میں ہو چکا ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پاس ٹینس سے بھی کیا جا سکتا ہے اور فیوچر ٹینس سے بھی کیا جا سکتا ہے, مستقبل سے بھی کیا جاتا ہے, کہ تحقیق کے اللہ تعالی شانہ اپنے رسول کو خواب میں سچا کر کے دکھائے گا اور بالحق, بالحق کا معنی ٹھیک ٹھیک. بعض حضرات نے الحق سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا نام مراد لیا ہے اور با کو حرف قسم مانا ہے اور کہا بالحق, حق تعالی شانہ کی قسم کہ یہ ہو کر رہے گا. اور بعض نے کہا کہ ٹھیک ٹھیک, اس کا مطلب یہ کہ جو تفسیر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی ہے جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے ان ساری تفصیلات کے ساتھ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ خواب کو سچا کر کے دکھائے گا. یہ صدقہ جو ہے, صدقہ یہ عربی زبان میں قول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل کے لیے بھی. جب قول کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہ صدق زیدن, زید نے سچ بولا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا تو اس نے اپنی زبان سے اس واقعے کو جیسا ہوا تھا ویسا ہی بیان کیا, سچ بولا. اور دوسرا یہ فعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ, کہ کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کا جس بات پر معاہدہ کیا تھا اس بات کو عملاً کر کے دکھایا. تو یہاں پر بھی یہ صدقہ جو ہے وہ فعل کے لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب دکھلایا تھا وہ عملاً سچا کر کے دکھایا. سن 7 ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ مکہ مکرمہ لے گیا اور امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے, امن کے ساتھ طواف ہوا, امن کے ساتھ سعی ہوئی, امن کے ساتھ حلق ہوا, امن کے ساتھ قصر ہوا, 3 دن تک امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور امن کے ساتھ اللہ تعالی شانہ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا. تو لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یہاں طالب علموں کے لیے ایک کام کی بات ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, اے لقد صدق اللہ رسولہ فی الرؤیا, تحقیق کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے رسول کو سچا کر کے دکھایا خواب کے بارے میں, کہ جو خواب آپ نے بیان کیا تھا اللہ نے سچا کر کے دکھایا کہ میرے رسول نے جو خواب بیان کیا تھا وہ سچا نکلا یا نہیں. اور بعض حضرات مفسرین نے کہا ہے کہ لقد صدق اللہ لرسولہ الرؤیا, تحقیق کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے رسول کے لیے خواب کو سچا کر کے دکھایا. اور ٹھیک ٹھیک, بالحق کا معنی ہے کہ جیسا خواب دیکھا تھا. سن 7 ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے دیکھ لیا کہ جیسا خواب تھا ویسا ہی اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے کر کے دکھایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو جو ایک قسم کی خلیش تھی, خلیش کا معنی شبہ یا شک نہیں تھا, ایک ذرا اطمینان نہیں ہوتا, جیسے ہم کسی کی بات کو مان لیتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ بالکل فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا, تو یہ خلیج رہتی ہے, اطمینان تو ہوتا ہے مگر خلیج رہتی ہے. اللہ نے وہ خلیج دور کر دی آیت نازل کر کے اور جو منافقین تھے ان کی زبانیں بند ہو گئی. اب وہ خواب کیا تھا, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا, آمینین امن کی حالت میں, محلقین رؤوسکم ومقصرین, اپنے سروں کو حلق کراتے ہوئے اور قصر کراتے ہوئے, یہ اپنے سروں کو حلق کراتے ہوئے اور اپنے سروں کا قصر کراتے ہوئے یہ قید اس لیے بڑھائی تاکہ اطمینان ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ عمرہ مکمل ہونے والا ہے, اور لا تخافون, بغیر خوف کے, بغیر خوف کے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالو آگے یہ فرماتے کہ فعلیما معلوم تعلم, یہ جو ایک سال کی تاخیر میں مصلحت تھی تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کو اس ایک سال کی تاخیر میں جو مصلحت تھی وہ معلوم تھی اور تمہیں معلوم نہیں تھی. بس اللہ جل جلالہ عام منوالہ وہ جانتے ہیں اور وہ جانتے تھے جو تم کو معلوم نہیں. اور اس کی طرف میں شروع کی تمہید میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اگر اس وقت جنگ ہوتی, جنگ کے نتیجے میں کفار مکہ مشرکین مکہ کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے مسلمان اور عمرہ کر بھی لیتے, تو دوسری جو مصلحتیں اور دوسرے جو فوائد ہیں وہ ان کو حاصل نہ ہوتے, دوسرے خطرات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا. اور ہو سکتا ہے کہ ادھر جنگ چھڑ جاتی اور ادھر مدینہ منورہ کے اطراف کے لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیتے. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ باتیں معلوم تھی جو تمہیں معلوم نہیں, وہ تم کو بعد میں معلوم ہوئی, اس کے فوائد بعد میں معلوم ہوئی. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, بس اللہ تعالی شانہ نے دے دی تمہیں, تمہارے لیے کر دی اس سے پہلے. اس سے پہلے کا کیا مطلب؟ خواب کی تعبیر کو سچا کرنے سے پہلے. اللہ تعالی شانہ نے خواب کی تعبیر کو سن 7 ہجری میں سچا کیا, اس سے پہلے تمہیں فتح خیبر عطا کر دیا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس سے پہلے فتح قریب عطا کر دی, فتح قریب دے دی, فتح قریب کر دی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح قریب سے مراد خیبر بھی ہو سکتا ہے اور فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ بھی ہو سکتا ہے. کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ اگر اس سال تم کو عمرہ کر لینے دیتے تو صلح میں ہوتی, اور یہ صلح ہی اصل فتح مبین ہے, یہ فتح قریب ہے. تو دونوں مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ جانتے تھے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے, اور من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات کہ یہ تھی کہ اللہ تعالی شانہ تمہیں صلح حدیبیہ کو فتح قریب بنا کر دینا چاہتے تھے, اور اس کے بعد پھر بہت جلدی خیبر کو فتح قریب بنا کر کے دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور فائنینشلی جو ہے وہ مسلم امت اسٹرانگ ہو گئی. اب یہاں پر جو ہے فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, آگے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دستاویز لکھنے کے لیے بیٹھے دونوں فریق, دونوں پارٹیز بیٹھی, تو اس میں سب سے پہلے لکھا گیا بسمک اللہم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل ابن عمر ابو جندل کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم الرحمن کو نہیں جانتے, الرحیم کو نہیں جانتے, اس لیے زمانے جاہلیت میں جیسے اللہ کا نام لکھا کرتے تھے ویسے لکھو بسمک اللہم, بہت اچھی بات ہے. پھر ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ اگریمنٹ ہے جس کے اوپر معاہدہ کیا ہے محمد رسول اللہ نے اور سہیل ابن عمر نے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ نہیں, یہ محمد رسول اللہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں آنے سے روکتے کیوں, اس لیے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں, تم چاہے مانو نہ مانو اس سے حقیقت تو بدلتی نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے حکم یہ آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہ کہہ چکے تھے کہ جب تک یہ اللہ کی حرمات میں سے کسی حرمت کو پامال نہیں کریں گے, یعنی کوئی خلاف شرع کام کرنے کی مجھے نوبت نہیں آئے گی, تو میں ان کی ساری شرطیں قبول کروں گا. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس آیت سے ان کے اس عمل پر رد کر رہے ہیں کہ ھو الذی ارسل رسولہ, تم ان کو رسول مانو نہ مانو, اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے, وہ ہے, وہ جس نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ سال بہت جلدی تم عمرۃ القضاء کرو گے, مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے, عمرہ کرو گے, امن کی حالت میں واپس آؤ گے, تمہیں فتح قریب ملے گی. جس ذات نے یہ سارے وعدے کیے اور جس ذات نے یہ سارے وعدے پورے کیے وہ ہے, ھو الذی, اتنی پاورفل ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا.
تو کوئی رسول ان کو مانے نہ مانے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور کیا لے کر کے بھیجا؟ بالہدیٰ ودین الحق, ہدایت لے کر بھیجا اور دین حق لے کر بھیجا. ہدایت لے کر بھیجا یعنی میں نے قرآن لے کر بھیجا, اور دین حق یعنی احکام لے کر بھیجا, اسلام لے کر بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین کو وہ غالب کر دے, اللہ غالب کر دے تمام ادیان پر. یہ الدین جو ہے یہ اسم ہے مگر مصدر کے معنی میں ہے, اور مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع, اس کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے. تو یہاں الدین کلہ ای الل ادیان کلہ, تمام ادیان پر غالب کر دیں. اور اس لیے ہم نے بھیجا ہے, اس لیے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ مغلوب ہو کر کے رہیں گے. ابھی عنقریب دور آنے والا ہے کہ جب ان کا غلبہ تمہیں نظر آئے گا. اور وکفا باللہ شہیدا, ان کے رسول ہونے پر اللہ گواہ کافی ہے. اب کوئی مانے نہ مانے, اللہ گواہ کافی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت لے کر, قرآن لے کر, ودین الحق کے احکام لے کر, شریعت لے کر, دین اسلام لے کر. اور کیوں بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالی شانہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا, دین اسلام باقی تمام ادیان پر غالب تو نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلبہ جو ہے یہ غلبہ بالحجت والبرہان ہے. یعنی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے ایسا دین بھیجا ہے, آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے, کہ یہ دین دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب ادیان پر حجت, برہان, دلیل, پروف اور ایویڈنس سے غالب ہو جائے گا اور ان کو اوور پاور کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سے کوئی بھی دین, کسی بھی دین پر چلنے والا کوئی بھی کسی بھی دین کا مذہبی عالم یا مذہبی پیشوا, اگر دین اسلام کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ کرے گا تو دنیا میں ہر دور میں علماء کی اور محققین کی ایک ایسی جماعت رہے گی جو دلیل کے ذریعے, برہان کے ذریعے, پروف کے ذریعے, ایویڈنس کے ذریعے ان کو خاموش کر سکے گی اور یہ ثابت کر سکے گی کہ اسلام جو ہے وہ ایک غالب رہنے والا مذہب ہے. تو یہاں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت لے کر بھیجا, دین حق لے کر بھیجا, تاکہ یہ دین باقی سارے ادیان پر غالب آ جائے, یعنی سارے ادیان ختم ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں, اوور پاور ہو جائیں اور دین اسلام کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے, یہ مراد نہیں ہے. بلکہ حجت کے ذریعے, ہاں, کسی بھی کوئی بھی اعتراض ہوگا, یہ 1400 سال میں ایسا کوئی سوال اسلام پر وارد نہیں ہوا ہے جس کا وافی شافی کافی جواب کسی عالم نے نہ دیا ہو. حالات آئے, بڑے بڑے حالات آئے, بڑے بڑے سوالات قائم ہوئے, ایک جواب نہیں دے سکا, دوسرا جواب نہیں دے سکا, تیسرا جواب نہیں دے سکا, چوتھا جواب نہیں دے سکا, مگر کہیں نہ کہیں سے ایسا ایک عالم ضرور اٹھا جس نے کافی وافی شافی جواب دیا. اور اس طبقے کے جو عقل مند اور منصف لوگ تھے انہوں نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا کہ جی ہاں یہ جواب ہے اور اس پر اب ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ کوئی ضدی, ہٹ دھرم, معاند ضد کرتا رہے کہ نا میں اس کو نہیں مانتا, نہیں مجھے یہ سیٹسفائی نہیں کر سکتا یہ جواب, یہ الگ بات ہے. تو یہاں جو یہ حجت اور برہان ہے, اور الحمدللہ 1400 سال سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قرآن کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے, اعلان کر رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت لے کر بھیجا اور ایسا دین حق لے کر بھیجا کہ دوسری کوئی سسٹم, دوسرا کوئی دین اس کے عقائد یا اس کے اعمال میں سے کسی بھی چیز پر اعتراض کرے, بشرطے کہ وہ بائس نہ ہو. وہ پریجڈس نہ ہو, وہ جسٹ ہو, انصاف پسند ہو, اور وہ سنے گا تو اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں, اسلام کا یہ قانون جو ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے. اس لیے کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان سارے قوانین کو ایز اے ہول سسٹم جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو سٹیئرنگ بتائے یا گاڑی کا ویل ٹائر بتائے یا گاڑی کا انڈیکیٹر بتائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی اس کی گاڑی میں کیا ضرورت ہے, تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکیں گے, وہ پوری گاڑی دکھانی پڑے گی. اور جب پوری گاڑی دیکھے گا اور آپ سمجھائیں گے کہ گاڑی کے اندر اس کا یہ فنکشن ہے اور اس کا یہ عمل ہے اور یہ بہت اہم ہے, تو اسے سمجھ میں آ جائے گا. تو جب تک پوری سسٹم کو کوئی سمجھے بغیر اسلام پر اعتراض کرے اسے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا اور پھر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور ان کو جب قائل کیا جاتا ہے تو وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو یہاں جو ہے حکومت اور سیاست کے اعتبار سے غلبہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں علمی غلبہ مراد ہے, یہاں حجت والا غلبہ مراد ہے, یہاں پروف اور دلائل والا غلبہ مراد ہے, یہاں ایویڈنس والا غلبہ مراد ہے. اور الحمدللہ 1400 سال کی تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے 100% برحق ہے اور کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کو نیچا دیکھنا نہیں پڑا. اور اللہ جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُهُ کے بندے مجموعی حیثیت سے جب اس ہدایت کو سینے سے لگاتے ہیں, اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور دین حق شریعت مطہرہ کو اسلام کو سینے سے لگاتے ہیں اور اچھی طرح اسے سمجھتے ہیں, سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ شانہ انہیں سیاست اور حکومت کا غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں. چنانچہ یہاں اب ہمارے سامنے دو غلبے آ گئے, ایک حجت والا اور دلیل اور پروف والا غلبہ اور دوسرا حکومت اور سیاست والا غلبہ. پہلے غلبے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, مسلمان اچھے رہیں یا برے رہیں, مسلمان بگڑ جائیں, اللہ کے حکام پر عمل نہ کریں, اللہ کے حکام سے بہت دور ہو جائیں, پھر بھی اللہ قیامت تک علماء کی ایک ایسی جماعت کو رکھے گا جو دلیل برہان حجت پروف ایویڈنس کے ذریعے دوسرے تمام ادیان کو مغلوب کریں گے. جہاں کہیں مباحثہ ہوگا مناظرہ ہوگا تو مسلمان غالب آئے گا. اور دوسرا غلبہ جو ہے سیاست اور حکومت والا غلبہ, اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اگر تقوی والی زندگی اختیار کریں اور مسلمان اگر اللہ جل جلالہ وامن والہ سے تعلق کو مضبوط کریں تو اللہ تعالی شانہ انہیں اس سیاست اور حکومت کا غلبہ بھی دیتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کی تاریخ کے سب سے پہلے 50 سال جو ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو یوں سمجھو کہ پوری دنیا کے اوپر غلغلہ مسلمانوں کا تھا اور اسلام کا پھریرا جو ہے وہ پوری دنیا پر لہرا رہا تھا. اور پھر مسلمانوں میں کمزوری آنے لگی تو دھیرے 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 جتنی کمزوری بڑھتی چلی گئی اتنی ہی حکومت اور سلطنت ان کے ہاتھوں سے جانے لگی. یہاں تک کہ تاتاریوں کا دور آیا, اس وقت تک میں مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ کمزوریاں آ چکی تھی. تو پھر جو ہے مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہونے لگا. اور احادیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پھر یہ یقین دلایا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. اور اس غلبے کی وجہ یہی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کے دور میں مسلمان پھر اللہ سے جڑ جائیں گے, پھر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیں گے, تو اللہ تعالیٰ شانہ پھر انہیں سلطنت بھی عطا فرمائیں گے, حکومت کا غلبہ بھی عطا فرمائیں گے. اس سے جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, ایک بہت اہم بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اس دنیا میں حکومت اور سلطنت پہ غلبہ پانا یہ سب سے مشکل کام ہے, کہ دوسری حکومتوں اور دوسری سلطنتوں پر غلبہ پا لینا اور مسلمانوں کا اپنی حکومت قائم کر لینا یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو اللہ نے مربوط کیا کس کے ساتھ؟ دینداری کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اللہ کو پہچاننے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے اپنا تعلق خوشگوار کر لیں. اس وقت کورونا وائرس ایک فکر بنی ہوئی ہے سب کے لیے, تو اس میں ہر شخص کو کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں, اور جتنا دین پہلے سے معلوم ہے اس میں جہاں کوتاہی کمیاں ہیں ان کوتاہیوں کو اور کمیوں کو دور کریں, اور دور کر کے مزید سیکھیں, حلال حرام کو پہچانیں, اور ان گناہوں سے توبہ کریں جن گناہوں میں ابتلا ہے, اور گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے کس طرح کہ اللہ ہمیشہ کے لیے میں اس گناہ کو چھوڑ چکا ہوں, ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑ چکا ہوں. میرے بھائیوں میری بہنوں چھوٹے بڑے سب سے میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ہم کورونا وائرس کے خوف سے تمام گناہوں سے ہم توبہ کر لیں اللہ ہمیں اپنا متقی ولی بندہ بنا لے گا, اور اس حالت میں متقی اور ولی بندہ ہونے کی حالت میں اگر ہماری موت بھی آ گئی تو ایسی موت سے بڑھ کر کون سی موت ہو سکتی ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے جائے. کچھ احباب ہیں جو فون اشارے کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتے دار ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے, نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں سب کو یہی سمجھا رہا ہوں فون پر کہ آپ فکر نہ کریں, ہم وہاں نہیں ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. ایک مومن جب ایمان کو اپنے دل میں رچا بسا لیتا ہے, گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا بن جاتا ہے, تو وہ اکیلا بھی وہاں اس سکون میں ہوگا کہ جس سکون میں وہ گنہگار نہیں ہوتا جس کے رشتے دار اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا پھر وہ شخص کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے, کسی چیز سے وہ خوف نہیں کرتا. اس لیے یہ ایک سبق ایسا ہے جو میں ہمیشہ ہمیشہ بیان کرتا رہا ہوں. میرے پچھلے پرانے جتنے بھی بیانات ہیں ان بیانوں میں یہ بات آپ کو بہت کثرت سے ملے گی کہ سب سے پہلی چیز جس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے, اچھے حالات میں بھی. اور میرے بیانوں میں آپ کو درجنوں بیانات ایسے ملیں گے جن میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہیں کی, اور یہ اجتماعی ہماری جو گناہوں والی زندگی چل رہی ہے, اجتماعی گناہوں والی, ایک تو انفرادی گناہوں والی, دوسری اجتماعی, شادیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا, برتھ ڈے پارٹیوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا, ہم دوست صحباب ادھر ادھر جا کر کے کیا کچھ نہیں کرتے, یعنی ایسے بڑے بڑے گناہ, اختلاف پیدا کرنے میں ہماری کیا کمی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے میں کیا کمی ہے, یہ کھلم کھلے جو گناہ ہے, بے پردگی ہے, ناجائز تعلقات ہیں, موسیقی کو سننا ہے, یہ کھلم کھلے گناہ. تو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا عذاب بھیج دے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے, اور آج وہ ہوا. اللہ کے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے تمام بھائیوں تمام بہنوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ گناہ یوں بھی بہت خطرناک ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑ آ جاوے, موت منڈلا رہی ہو ہمارے سروں کے اوپر اور پکڑ کے بادل ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں, ایسے حالات میں اگر کوئی بے فکری کے عالم میں اللہ کی نافرمانی کرے, اس کے ناکام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, اس کے دھوکے میں ہونے سے کیا شبہ ہو سکتا ہے, کیا شبہ ہو سکتا ہے. حذیفہ المرعشی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے اولیاء میں سے, وہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص نوافل میں بہت مشغول رہتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا, تو ایسا شخص اللہ کی طرف سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. نوافل کی بہت کثرت, بہت تلاوت بھی کرتا ہے, بہت اذکار بھی ہیں, بہت کچھ ہے, لیکن گناہوں سے نہیں بچتا, گناہوں سے نہیں بچتا. شیخ حذیفہ المرعشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک گناہ سے بچ جائے یہ مقبول حج سے زیادہ افضل ہے. گناہ سے بچاؤ. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا رہتا ہے وبا کے دنوں میں, وبا پلیگ کے دنوں میں, مصیبتوں کے دنوں میں, عذاب کے دنوں میں جو شخص, تو کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک شکل ہے یہ. اِلَّا الْحَلَقَةَ كُلَّ الْحَلَقَةِ نعمار بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ پوری پوری ہلاکت یہ ہے, اِلَّا الْحَلَقَةَ كُلَّ الْحَلَقَةِ ٹوٹل ڈسٹرکشن یہ ہے, کمپلیٹ ڈسٹرکشن یہ ہے. وہ کیا ہے کہ انت عمل عمل السوء فی زمن البلاء, کہ تو برائی کا کام کرے آزمائش کے زمانے میں, پکڑ کے زمانے میں, مصیبت کے زمانے میں, وبا کے زمانے میں, بلا کے زمانے میں. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں ایک بات طے کر لو کہ گناہ بالکل نہیں ہوگا, گناہ بالکل نہیں ہوگا. اور پچھلی زندگیوں پر بہت بہت ہمارے پاس اس وقت خلوت کا ٹائم ہمیں مل رہا ہے, بیٹھو اور بیٹھ کر کے پچھلی زندگیوں میں جو بری بری حرکتیں ہم سے ہو گئی ہیں, خیانتیں اللہ سے ہوئی ہیں, اللہ کی مخلوق سے ہوئی ہیں, ان سب سے توبہ کر لو اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. سچی پکی توبہ اگر ہم نے کر لی تو اللہ کی نصرت آئے گی, اور اگر اللہ کی نصرت ظاہری اعتبار سے نہ آئی اور کورونا وائرس نے ہمیں پکڑ لیا تو موت کے وقت بھی اللہ کی نصرت آئے گی اور اللہ جل جلالہ امن والی سکون والی موت دیں گے. یہاں اوپر جو ہے ایک دو باتیں عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں جو بتلایا گیا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا. اور پھر آگے ہے کہ امن کی حالت میں, تو امن کی حالت میں تم حرم شریف میں داخل ہوں گی. اور آگے پھر یہ ہے کہ لا تخافون, کہ بغیر خوف کے. تو امن کی حالت میں داخل ہوں گے بغیر خوف کے, تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ پہلے جو ایسا کہا کہ امن کی حالت میں داخل ہوں گے, اس کا مطلب یہ کہ کوئی خوف تم کو نہیں ہوگا, تو یہ تاکید کے لیے ہے, ایمفسس کے لیے ہے. بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں, امن کی حالت میں داخل ہوں گے تو آمینی نا امن کا تعلق صرف داخلے کا ہے کہ مکہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے پورے راستے میں امن کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. اور امن کے ساتھ داخل ہونے کے بعد طواف کرتے ہوئے خوف کوئی نہیں ہوگا, یہ خوف کا تعلق داخل ہونے کے بعد ہے. تو امن کی حالت میں وہاں پہنچ کر داخل ہوں گے, پھر طواف کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا, صحیح کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا, حلق قصر کراتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوگا, وہاں جب تک ٹھہرو گے وہاں تک کوئی خوف نہیں ہوگا, اور واپس مدینہ منورہ لوٹنے تک کوئی خوف نہیں ہوگا. تو امن کا تعلق وہاں تک پہنچنے سے ہے اور لا تخافون کا تعلق واپس لوٹنے تک ہے. ایک تیسری بات یہ بتائی کہ نہیں, امن کا تعلق پورے سفر سے ہے, امن کا تعلق پورے سفر سے ہے کہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک, طواف کرنے تک, صحیح کرنے تک, حلق قصر کرانے تک, وہاں قیام تک اور واپس مدینہ منورہ پہنچنے تک امن کی حالت رہے گی. اور لا تخافون کے اندر ایک بشارت ہے کہ اس کے بعد اب دشمنوں کی طرف سے تم پر خوف کسی قسم کا نہیں آئے گا, ختم ہو گئی وہ بات, اب ختم ہو گئی. لا تخافون, یہ جو سورہ حدیبیہ کے موقع پر تھوڑا خوف کا ماحول ہو گیا تھا, اب تمہارے اوپر خوف کی حالت نہیں آئے گی. لا تخافون اس میں بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہ تمہیں اب پوری زندگی میں خوف نہیں آئے گا. اس کو بھی ہمارے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کیجئے تھوڑا, کیوں بھائی لا تخافون کی بشارت ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ تک جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسے مانا اور اسے کیا. تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے اور کرتا ہے اللہ جل جلالہ و امن والہ اسے بشارت دیتے ہیں خوف نہ کرنے کی. اس وقت پوری دنیا خوف کی لپیٹ میں ہے, اس خوف سے نکلنے والی بشارت اگر امت چاہتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھیں, سیکھ کر ان پر ایمان لائیں, چاہے عقل اس کو تسلیم کرے نہ کریں اس کو مانیں, اور ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کریں, تو خوف سے نکلنے کی بشارت ہمیں بھی انشاءاللہ ملے گی. اور آخری بات کہ اللہ جل جلالہ امن والو ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے, اور پھر فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو اللہ ہی بشارت دے رہے ہیں, تو جب اللہ بشارت دے رہے ہیں تو اس میں تو انشاءاللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں اگر آپ حضرات سے یہ کہوں کہ میں ضرور بھی ضرور آئندہ اتوار کو بھی درس دوں گا, تو مجھے پتا ہے کہ مجھے تو اور کوئی ذات کنٹرول کر رہی ہے, ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤں, ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جاوے, اس لیے مجھے انشاءاللہ کہنا پڑے گا. لیکن جب اللہ خواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلائے کہ لتدخلن المسجد الحرام, تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے, تو اللہ چاہتا ہے تو ہی تو اللہ وعدہ کر رہا ہے, اس میں انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ جو ہے, انشاءاللہ یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے, ہمیں تعلیم دینے کے لیے اللہ جل جلالہ وعام من والو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے تو معلوم ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی, پھر بھی جب میں اپنے نبی سے بلوا رہا ہوں کہ تم یہ بشارت صحابہ کو سنا دو, تو اس میں میں نے انشاءاللہ کا لفظ بڑھایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ فیوچر کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رب العالمین کی جب تک کسی چیز کے بارے میں مشیت نہ ہو, چاہت نہ ہو, اس وقت تمہارے چاہنے سے اور تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو, کہ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ, کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو تم مستقبل میں کرنے والے ہیں میں آئندہ کل کروں گا, ایسا مت کہیے, الا ان شاء اللہ آئندہ کل میں کروں گا. اس لیے کوشش یہ کرو کہ مستقبل فیوچر کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے کرو انشاءاللہ میں گھر جاؤں گا, انشاءاللہ میں مدرسے میں جاؤں گا, انشاءاللہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا, انشاءاللہ میں تم کو بلاؤں گا, تم انشاءاللہ میں فون کروں گا. اور اگر پہلے غلطی سے کہہ دیا کہ میں تمہیں کل فون کروں گا تو فوراً انشاءاللہ کہہ دو, اور اس وقت یاد نہ آئے بعد میں خیال آئے کہ اوہو میں نے تو انشاءاللہ کے بغیر ہی کہہ دیا, تو بعد میں کہہ دو انشاءاللہ, تاکہ جو بے برکتی ہے وہ دور ہو جائے. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مستقبل کی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ کہو. عالم الغیب جب انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم تو عالم الغیب نہیں ہے, تمہیں تو انشاءاللہ بطریق اولا کہنا چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ بہت اہم ہے, اس کو بھی ہم ہمارے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ انشاءاللہ اس لیے لائے کہ اللہ جل جلالہ وعام من والہ کو پتا تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے میرے بندوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا, تو وہ ناز میں ہوں گے کہ ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا, ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا, ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرتی تھی, اور آئندہ سال جب میرے بندے عمرہ کریں گے تو یہ کہیں ناز میں نہ آ جائے کہ ہم نے عمرہ کیا, ہم نے عمرہ کیا, ہم نے عمرہ کیا. اللہ جل جلالہ وعام من والہ انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, یہ جملہ بڑھا کر مسلمانوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ آئندہ سال جب تم عمرے کے لیے جاؤ گے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری طاقت کے بل بوتے پر تم جا رہے ہیں, تم اس لیے عمرہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت تمہارے ساتھ ہے. اور یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جس طرح میرے بندے میری مشیت کی وجہ سے عمرہ کرنے میں کامیاب ہوئے, تو گزشتہ سال جو تم نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا یہ مت سمجھو کہ تم نے نہیں کرنے دیا تھا, یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی اس لیے عمرہ نہیں کر پائے. پتا کیا چلا؟ پتا اس سے یہ چلا کہ اللہ کی کائنات میں اسی کی مشیت چلتی ہے. اس کی مشیت ہوئی تو کورونا وائرس آ گیا, اور کورونا وائرس جائے گا تب جب اس کی مشیت ہوگی, اس کی مرضی ہوگی, اس کی چاہت ہوگی, بغیر اللہ کی مشیت کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانہ نے یہاں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ تمہاری مشیت کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہوا, اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ عمرہ کرنا تمہاری مشیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری مشیت کی وجہ سے. مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو دونوں کو یہ سبق دیا. تو اس وقت کورونا وائرس کے لیے مسلم غیر مسلم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح اس سے بچا جائے, کسی طرح اس کو اس روئے زمین سے کہیں دور بھگا دیا جائے اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. انا ارید وانت ترید واللہ یفعل ما یرید, تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں, مگر اللہ وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے. جب یہ ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا اعتقاد ہے کہ بغیر اللہ کی مشیت کے اس کی کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو کیوں نہ ہم, کیوں نہ ہم دوسرے اسباب کی طرف جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ہماری شریعت سکھاتی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہوئے مقصد اس کو بنائیں کہ اصل تو مشیت خداوندی ہے. جب تک مشیت خداوندی ہماری شامل حال نہیں رہے گی نہ اس کے لیے کوئی دوا بن سکے گی, نہ اس کا جو ہے کوئی ویکسین تیار ہو سکے گا, نہ اس کا کوئی علاج ہو سکے گا اور نہ اسے کوئی دور کر سکے گا. اللہ کی مشیت اگر شامل حال ہوئی تو اچانک ہی چلا جائے گا, جیسے سوائن فلو آیا تھا اور پورے ملک کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا, اور کب چلا گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا. تو اللہ جل جلالہ آمن والہ سے دعا کرو اور حکومت جو ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں سب کچھ کہتی ہیں, اس پر بھی دھیان دینا چاہیے, لیکن گھبرانا نہیں چاہیے. ایک مومن جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے, ایک مومن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, وہ کیوں گھبرائے. تو گھبرانا نہیں چاہیے, مگر میں یہ عرض کروں کہ یہ دنیا دار الاسباب ہیں, لیکن اللہ جل جلالہ آمن والہ بہت سی مرتبہ اسباب سے ہٹ کے بھی تو بہت سارے کام کرتے ہیں. تو اگر اللہ چاہے تو ایک مومن کو اتنا یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو آج رات کو ہم سوئیں اور کل صبح ہم نیوز میں پڑھیں کہ بھائی کورونا وائرس تو ختم ہو گیا ہے. تو یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ یہ دو ہفتے, تین ہفتے, ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینے تک رہے گا, پتہ نہیں رمضان کا کیا ہوگا, پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. نہیں, ہمیں تو بحیثیت مومن کے دل میں یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کی جمعہ کی نماز ہم سب مسجد میں پڑھیں گے, اس لیے کہ ایسی خبر آ جائے گی کہ کورونا وائرس ختم ہو گیا ہے. پھر اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں, ہمیں سوچیں گے کہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے, بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے, اس لیے کہ خبر آ جائے گی کہ کورونا وائرس جا رہا ہے. رمضان تو بہت دور ہے, اس کے بارے میں نیک تمنا رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھل جائے گی اور کورونا وائرس جو ہے وہ اللہ اسے دفاع کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں, ملک برطانیہ میں اور پوری دنیا میں سب کو اللہ امن دے دیں گے. اللہ تعالی شانہ نے یہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. بس میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالی شانہ کی مشیت کو اپنے شامل حل کرنے کی ضرورت ہے. عاجزی کرو, اللہ سے کہو کہ اللہ میں بہت گنہگار, بہت گنہگار, بہت گنہگار, میرے گناہوں کو مت دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ, میرے گناہوں کو مت دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ کر کے ہمارے حق میں فیصلہ فرما. اور دعا کرو پوری امت کے لیے کہ اللہ جہاں جہاں ہیں, انڈیا میں کیا حال ہوگا, افریقہ میں کیا حال ہوگا, پاکستان میں کیا حال ہوگا, بنگلہ دیش میں, غریب ملکوں میں کیا حال ہوگا, جہاں کرفیو لگ گیا ہے, جہاں لوگوں کے پاس کچھ راشن وغیرہ گھروں میں نہیں ہوتا, وہ بیچارہ مزدور روزانہ صبح نکلتا ہے اور شام کی روٹی لے کر کے واپس آتا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. ان سب چیزوں کا خیال کر کے اللہ سے مانگو. جن لوگوں کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں, مسلم غیر مسلم دونوں, وہ بیچارے, کسی کی ماں ہاسپٹل میں ہے اور اولاد گھر, کسی کی اولاد ہاسپٹل میں اور ماں باپ گھر, ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت نہیں ہو پا رہی ہے, ایک دوسرے کا آخری دیدار نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ سب کو ہمت دے, سب کو صبر دے, سب کی اللہ حفاظت فرمائے, اور جو موت کے قریب ہے, جن کے مقدر میں موت لکھ چکی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کے ساتھ, مقام ولایت کے ساتھ اور مقام شہادت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلائیں. ہم سب کی پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ شانہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں تعلق نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرماوے اور درس قرآن سے ہمیں وابستہ فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. دیکھو ہم جو ہے ایسی آیتیں پڑھ رہے ہیں جن کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ ہے, لیکن اس میں بھی ہمیں ہمارے زمانے کے ساتھ تعلق رکھنے والی کتنی رہنمائی ملی. تو یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رہنما بن کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اس قرآن کی برکت سے اس قرآن کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں جو کہ اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ آپ کے اس کلام کی برکت سے، اس کلام کے وسیلے سے اس وبا کو تو دور فرما دے اور ہم سب کی حفاظت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بأذمتك أن نقتال من تحتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اخر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا، وألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم واقية كواقية الوليد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. يا أرحم الراحمين، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین، ہم اقراری مجرم ہے، ہم الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، ہم غدار ہیں. الہ العالمین، ہم تیری نافرمانیوں میں لطپت ہیں. الہ العالمین، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، دنیاوی اخروی جتنی آفتیں ہیں سب کو الہ العالمین دور فرما دے. الہ العالمین، ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین، اپنے قرآن سے تعلق نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نصیب فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تعلق نصیب فرما. نیکیوں کی ہمیں رغبت نصیب فرما، بدیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین، ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، آزمائشوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں ہمت عطا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، ہر فرد مسلم، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے علماء کی حفاظت فرما، محدثین کی، مفسرین کی، فقہا کی حفاظت فرما، متکلمین کی حفاظت فرما، مفتیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، ائمہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین، دعات کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی، جوانوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی، مردوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین، تیری رحمت کو
ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے جو تو دیکھنا چاہتا ہے الہ العالمین, پوری امت کی اس سلسلے میں رہنمائی فرما, پوری امت کی رہنمائی فرما الہ العالمین. بہت ساری تیری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے الہ العالمین, ان ساری نعمتوں کی ناقدری سے الہ العالمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں الہ العالمین. مسجدوں کی ناقدری کی ہے, مدرسوں کی ناقدری کی ہے الہ العالمین, الہ العالمین صحت کی ناقدری کی ہے الہ العالمین, آزادی کی ناقدری کی ہے اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان سب چیزوں کی الہ العالمین قدر کی قدر کا تجھ سے معاہدہ کرتے ہیں الہ العالمین. ہم نے علماء مشائق کی ناقدری کی ہے, دین سیکھنے سے ناقدری کی ہے الہ العالمین, تو معاف فرما دے. ماں باپ کی ناقدری کی ہے الہ العالمین, آج ہم ماں باپ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے الہ العالمین, اولاد کو دیکھنے سے محروم ہو گئے الہ العالمین, اساتذہ مشائق کی ملاقات سے محروم ہو گئے, نیک لوگوں کی ملاقاتوں سے محروم ہو گئے الہ العالمین, الہ العالمین بہت ساری ناقدریاں ہم سے ہوئی ہے الہ العالمین, بہت سارے اجتماعی گناہ ہم کر رہے ہیں الہ العالمین, ان سب سے بھی ہماری حفاظت فرما الہ العالمین, الہ العالمین اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے, اس وبا کو اٹھا لے, اس وبا کو اٹھا لے الہ العالمین, جملہ بیماریوں سے, جملہ آزمائشوں سے, پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما الہ العالمین, پورے عالم میں امن کو عام فرما دے, حفاظت کو عام فرما دے الہ العالمین, جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, شہادت کا مقام عطا فرما الہ العالمین, مسلمانوں الہ العالمین مسلمانوں کو متفق کر دے, اتحاد نصیب فرما, سب کے دلوں کو حق پر مجتمع فرما الہ العالمین, علم صحیح عطا فرما, اس میں برکت عطا فرما, اس پر عمل کرنے والا بنا دے, پورے عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما الہ العالمین. محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, اللهم اذهب الباس, رب الناس اشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما, اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم, اللهم انا نسالك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح, اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, واجعل لنا لسان صدق في الآخرين, واجعلنا من ورثة جنة النعيم, واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك, اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة, اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم, اللهم افتح لنا أبواب رحمتك, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين, آمين. All brothers and sisters are requested to take stock of their lives. During such moments, we should take stock of our lives. We should think about the past. We should focus on the past and see where we have erred, where we have made mistakes. And between us and Allah subhanahu wa ta'ala, very silently, during the darkness of the night, cry in front of Allah, shed some tears if you can. If not, then just speak to Him with your tongue, with your heart, that, oh Allah, forgive me, oh Allah, forgive me, oh Allah, forgive me. And make a firm resolution to live a life of chastity, live a life of piety, live a life according to the wishes of the Creator. And do not waste any time whatsoever. Those people who become neglectful during such calamities, then they are in great danger. Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, a sahabi of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a very great sahabi, he said that innal halakata kullal halakati, total destruction is an ta'amala amal as-su'i fi zamanil bala, that you do wrong, you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, you do wrong towards the creator or the creation during the period of calamity and affliction. So you cannot disobey Allah subhanahu wa ta'ala during these moments. Let us turn to Allah. There is no better time to connect to Allah subhanahu wa ta'ala than this. The 7 points that I continually emphasize. Number one, make tawbah, repent from all the past mistakes and make a firm resolution not to do them again. Number two, remain steadfast on tawbah and don't do anything that will displease Allah subhanahu wa ta'ala. Continually beseech Allah through dua. Whatever you are able to give in charity, daily, 1 pound, 50 pence, 5 pence, 5 pounds, whatever you are able to. Number five, be very, very punctual with your salat. Number six, sabr. We have to remain within the four walls of our home. So sabr. When we stay in a home for 24 hours as a whole family, for 48 hours Saturday, Sunday as a whole family, we are not used to that. So tempers heat up. So sabr. Sabr. Sabr relates to everything. The income will become less. Sabr. Whatever we desire, we will not be able to get food, etc. Sabr. So sabr. Through sabr, the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes. And number seven, zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst lying down, whilst walking, whenever possible, keep your tongue moist with the remembrance of Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. And pray for not only yourself, your near ones, dear ones, the whole ummah and the whole of humanity. جزاكم الله خيرا. بھئی میرے تعلقات والوں میں سے ہمارے قاری عبداللہ صاحب دیوان تھے مانچسٹر میں, بہت محبت رکھتے تھے, بہت شفقت فرماتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا ہے. ہمارے آدم سیدات اور مولانا اور آدم سیدات اور ابراہیم پٹیل جو ہمارے فاضل ہیں, اور آدم سیدات جو کہاں رہتے ہیں اسٹوک میں اشٹن کے ہیں, تو ان کے نانا جو ہمارے پاس بہت آتے جاتے رہتے تھے, بہت شریف انسان تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور ہمارے یاسین قاسم کی مدر ان لوگ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ سلیم بھائی بھیات جو ہیں ان کی بیوی, یہ سلیم بھائی بھیات میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہے. اور جو طلبہ سن رہے ہیں, تو محمد قاسم جو ہمارے یہاں پڑھتا ہے, تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے. تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اور باقی جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, ہوگا, سب کے لیے کہ اللہ ان کی آخرت بنا دے, سب کو صبر و لگے. جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.